بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سورة الحجرات کی آیت نمبر 10 سے 13 وجہ یہ ہے پڑھنے کی کہ یہ آیات حقوق العباد خصوص مسلمانوں کے حقوق کی اساس ہیں حق تعالیٰ نے اس قدر تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے پہلے اس آیت کا جو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر مسلمانوں کے حقوق کا عرض کروں گا حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کہ مسلمان تو سب بھائی مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے آپ اس میں بھائی کرا اسی سے سارے حقوق کم و بیش تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اگر دو بھائیوں میں کبھی جھگڑا ہو یعنی دو مسلمانوں کے درمیان تو مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ اگر صلح کرا سکتا ہے تو صلح کرا دیا اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے مزہ کرنا مذاق اڑانا اور کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہے تم کیسے کسی سے ہنس سکتے ہنسنا نہیں چاہیے اور یہ وہ تمسخر ہے قرآن تمسخر کرتا ہوں یہ خد ہے مسخرا فن کرنا تمسخر فن تمسخر وہ ہنسی ہے جس سے دوسرے کی تحقیر اور دل آزاری ہو اور جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے وہ تمسخر نہیں وہ تو اچھا ہے تو دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہو وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہو اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تم خطرے ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. لقب سے پکارنا کسی کو برے لقب سے کراہت ہو ایسی نہیں. اور ایک دوسرے کو تانا مت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تانا دے گا تو وہ خود اسے مبتلا ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ تانا جس کی تحقیر مقصود ہے. اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے, اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں, حقوق پامال کرنے والا والے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو. یہ من جو آدمی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تجسس کرنے کا حق کسی مسلمان کو نہیں. مسلمان کا مسلمان کے حق یہ ہے کہ اس کے تجسس نہ کرو. یہاں تو اتنے تجسس وہ گیا کہاں گیا کیوں گیا, اور تجسس نہ کرو. تجسس کو تو گناہ کے فہرست سے نکالا ہوا. اور کسی کی غیبت بھی نہ کہا جائے. کیا تم میں سے کوئی ایسی کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے. اور اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا ہے. یہ باتیں تعصب کرنے کی نہیں. وہ فلاں قوم کا ہے, فلاں کا, یہ تو اس لیے بنایا گیا ہے. فلاں قوم کا مختلف قومیں اس لیے ہیں کہ پہچان سکے ایک دوسرے کو, پہچانو کے لیے, تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. لتعارف. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو, جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور پورا خبردار ہے. یہ آیات ہیں, یہ سارے کے سارے حقوق مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہیں. اور آج اس کا بیان کریں گے, برکت کے لیے آیت پڑھ دی گئی. ایک دو دن سے جو بیان ہوا ہے, دو تین دن سے, اس میں سب سے اہم چیز جو بیان ہوئی ہے اس کو پھر سے یاد کرتا ہوں کہ حقوق العباد کے تین اصول بتائے گئے اس کتاب میں. ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے جو قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ کیونکہ نص قطعی ہے, قرآن کی آیت ہے, حکم صریح ہے, اس لیے یہ فرض عین ہے. فرض عین, اگر اس میں کوئی کمی کرے گا گناہ گار, جیسے نماز فرض عین ہے, یہ فرض عین. تو ایک اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے لیے کیوں اصول ہے؟ کیونکہ حقوق بہت سے ہوتے ہیں. اب مثال یہ دی گئی تھی کہ صلہ رحمی ہے, یہ بھی ضروری تھی. صلہ رحمی کرنے میں اگر ہم جہنم میں جانے لگ جائیں, ہمارے اہل جہنم میں لگ جائیں, تو بس یہ حد ہے اس آیت کی روح. کیونکہ مثلا رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ غمی اور خوشی میں ہم ان کے ساتھ شریک رہیں, ان کا حق ہے. لیکن اس کی حد یہی ہے کہ خوب ان کو سکم اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دو وقت کی آگ سے بچاتے رہو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو تو بچا لیتے ہیں, خود تو نہیں گئے شادی میں, خدا پاس ہے, جا بیٹا تم چلے جائے, بیٹے ساتھ چلے گئے, تو بیٹا تو جہنم میں جا رہا ہے. یہاں تو خوب ان کو سکم کے ساتھ اہلیکم بھی ہے, تم کو اپنے اہل کو بچانا نہیں جانے دیتے. گناہ میں کسی صورت میں اپنے اہل عیال کو مبتلا ہونے دیں. لیکن یہ چیز کب شروع ہوتی ہے؟ شروع سے ہوتی ہے, سب جا کے آسان ہوتی ہے. ایک مرتبہ اگر گناہ کی آپ خود ہی گناہ کر رہے ہیں اور اہل عیال کو اجازت دے دی, بعد میں روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حد یہ حقوق میں سے ہے. تو ایک حد یہ ہے, جہاں بھی حقوق ادا کیے جائیں گے وہاں یہ ہوگا سب سے پہلے کہ تم اپنی جان بچاؤ پہلے, پھر دوسرے حقوق کی بات ہے. یہ نہیں کہ ہم بھائی کی خاطر, بہن کی خاطر, باپ کی خاطر, ماں کی خاطر ہم گناہ کریں گے, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ اصول نمبر ایک. اور اصول نمبر دو یہ بتایا گیا کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. جتنا آپ کا قریب, چنانچہ قریب رہنے والے کا حق ہو جاتا ہے. ایک کمرے میں دو آدمی رہنے, ان کا حق زیادہ ہو جائے گا. رشتے داروں میں رشتے داری قریبی ہوگی اس کا حق سے زیادہ ہو جائے گا. بیوی کا حق اسی لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت قریب ہوتی ہے. اسے اصول کہتے ہیں, کیونکہ یہ اصول امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے, کہ جو جتنا قریب ہوگا اتنی اس کا حق زیادہ ہوگا. تو مسلمانوں کے لیے, حقوق العباد کے لیے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اس کو قریب ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اگر ایمان ہوگا وہ یہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو سب سے قریب تو وہ ہوئے جو ان کا حق سب سے زیادہ ہے. جب ان کا حق سب سے زیادہ ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. تو ان کے حقوق یہ ہیں, تین حقوق ہیں. اتباع ان کا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جس طرح سے کر کے دکھائی ہیں ویسی کرو, وہ نمونہ تھے. یہ اتباع ہے, یہ ان کا حق ہے. حق ہے, محبت ہے. کیسی محبت ہے؟ اتباع نہیں کرتے تو کون سی محبت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس طرح سے کر کے دکھا دی, ہمیں ایسی کرنی پڑی. کہاں کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے صوفی اور شیخ اور جتنے ہیں سب مار کھا جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ جو جتنا قریب اتنا اس کا حق ہے. اور ایک تیسرا اصول ہے, تیسرا اصول یہ ہے کہ حقوق تو شریعت نے متعین کر دیا, حقوق شریعت نے متعین کیے. مثلا آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ بھائی کا یہ حق ہے, باپ کا یہ حق ہے, لیکن وہاں سے پتہ نہیں چلتا. ایک اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوتی. مثلاً میں مثال دیتا ہوں کہ بیوی کے حقوق میں کہیں یہ شامل نہیں کہ اس کا علاج کرا ہے, شامل تو وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ بیوی کا علاج کرانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ بیوی کا حق ہی نہیں ہے, شرن حق نہیں ہے اس کا. لیکن ایک انسان کی حیثیت سے انسان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کا علاج معالجہ کرا دو, اگر کر سکتے ہو تو. آپ کے ساتھ رہنے والا ایک انسان ہے, اس کی وجہ سے حق ہوا نا اس کا. یہ بات ایک اصولی بات ہے, اس کو نظر انداز کرنے سے ساری چیزیں گڑبڑا جاتی ہیں. حقوق انسان تو ہے, انسان والے حقوق تو اس کو دینے پڑیں گے. اسی طرح سے جانوروں کے بھی حقوق, اور جانوروں کے حقوق میں ایک جو پہلا ایک حق ہے وہ وجیب ہے. لکھا ہے کہ جانوروں کا ایک حق یہ ہے, جانور ہوں, کہ جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور پر اہتمام کرے. جو جانور اپنے کام میں ہیں, میں کہتا ہوں بیوی تو اپنے کام میں ہوتی ہے تو اس کا لحاظ جانور کی حیثیت سے بنتا ہے, تو اس کی راحت رسانی کا انتظام کرو, کھانے پینے کا انتظام کرو. لوگ جانتے نہیں جانوروں کے, جانور کی حیثیت سے حق ہے. اب آپ بات کے حقوق تو بات کے ہیں, پہلے یہ تو سب سے پہلے تو یہ حقوق ادا ہوں گے جانور والے انسان والے. پھر جا کر وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان پر جو مسلمان کے حقوق ہیں جس کا آج بیان ہو رہا ہے, اس میں پہلا حق تحریر جو کرتا ہے مسلمان پر, مسلمان کا کیا حق ہے. ابھی تو آپ اسلام آباد کی آئے تھے, اندازہ ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان پہ مسلمان کے حقوق کی ایک روح بیان فرماتے تھے. وہ یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہیں کرتا, یہ مسلمان کا حق. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. تو پہلے دیکھو کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کسی شخص کے ساتھ, اگر یہی شخص یہی چیز میرے ساتھ وہ کرتا تو میرے دل پہ کیا گزرتی. یاد اب ہم تو تصور پر شروع کی باتیں کرتے ہیں, اس کی مشق کرتے ہیں. ایک عرصے تک اس کی مشق کرتے ہیں تو جا کے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے. اب مسلمان کے مسلمان سے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. نمبر ایک, مسلمانوں کی خطا کو معاف کر, مسلمان کی خطا کو معاف کر, مسلمان کی خطا کے اوپر اسے کینہ رکھنا یا اس کے پیچھے پڑ جانا یہ جائز ہے. اور مسلمان کے رونے پر رحم کریں, وہاں رونے لگ جائے. اب ہوتا کیا ہے, یہاں تو خیر کون مسلمان روئے گا کسی کے سامنے, یہاں پہ ایسے تو اب حالات رہے نہیں. بس ایک بیوی ایک مسلمان ہے جو رونے لگ جاتی, اور وہ آج ظلم جو ہے اگر روتی بیچاری اس کے رونے پر رحم تو کرو, اس کے عیب کو دھان, مسلمان کے عیب کو کھولنا جائے گی, اس کی تکلیف کو دور کرو اور ہمیشہ اس کی خیرخواہی کرتے رہو. اور نمبر سات, اس کی محبت کو نبھاؤ. مسلمان کو مسلمان کی محبت کرو. مسلمان آپ کو حضرت حجیہ بھیجے, آپ کچھ تو محبت کو بھیجے, مگر بدلے کے طور پہ رکھے, اس کے عہد کا خیال رکھے. حکم یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان, صحابہ کے زمانے میں جہاد وغیرہ ہوتا تھا اور کفار بھی ہوتے تھے, اگر ایک مسلمان کسی کافر کو پناہ دے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہو جاتا ہے اس پناہ کو. سمجھ لیجیے آپ کہ یہ ہے اسلام, جس کو ہم نے چھوا بھی نہیں, چکھا بھی نہیں, خالی باتیں ہی باتیں اسلام کے نام پہ. اگر بیمار ہو کوئی مسلمان تو اس کو پوچھنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ بیمار آپ کا پڑوسی ہے کوئی جانتے ہیں آپ اس کو پوچھنا ضروری, پوچھنا ضروری کیا بات ہے, طبیعت کیسی ہے. مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا, کوئی مسلمان مرے اس کے لیے دعا کرنا اس کا حق ہے. نماز جنازہ تو اس کے لیے فرض کفایا ہے, ایسے بھی کسی مسلمان کے مرنے کی خبر ملے اس کے لیے دعا کرنا اس کا حق ہے. اس کی دعوت قبول کرے, یعنی اگر وہ دعوت کر دے تو اس دعوت کو قبول کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چربی کی بھی دعوت کرے اور چاہے مدینہ منورہ کے بالکل اس کنارے پہ ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کر دے اور اس کا تحفہ قبول کرے, اس کے احسان کے بدلے میں احسان کرے, ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے. ضرورت کے وقت مسلمان کے ذمے ہے اس کی مدد. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا مدینہ منورہ, گاڑی میں تھا اکیلا, دیکھا کہ ایک گاڑی کوئی خراب ہو گئی, اس میں بہت سے سارے لوگ جو تھے بس خراب ہوئی, کچھ لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور گاڑی بھی نکال دی. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا, اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ بڑے سکے کا بات, قانون یہ ہے کہ آپ اگر وہاں کا قانون یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکسی نہیں چلا رہے تو کسی اور آدمی کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن, پولیس پکڑ, پولیس پکڑ بھی دیتی ہمارے پاس لوگوں کو پکڑا. ہاں اگر وہ ایک ہی جگہ کام کرتے ہوں یا کوئی رشتے داری ہوتی اس میں سے, میں سوچا کہ ان کو میں اٹھاؤں گا تو آگے پولیس چوکی آئے گی, میں تو نکل گیا تو میں جانتا ہوں حالات ایسے ہیں. پہنچا تو حضرت حضرت نے کہا کہ نہیں آپ نے صحیح کیا, مجھے یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکسیاں چل رہی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, بہت سے لوگوں کا یہ پیشہ ہے, کوئی نہ کوئی ان کو اٹھا لے, وہ اس وقت ہے جبکہ کوئی اور مدد کرنے والا نہ, اس وقت مدد کرنے سے رک جانا. اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور ہمارے حضرت آصف علی اللہ صاحب حرم شریف سے نکلے, اور میں گاڑی لے کے آ جاتا تھا حضرت کو لے جانے کے لیے, حضرت کو بٹھایا اور آگے چلے تو ایک بہت ہی نورانی صورت خیر سے بزرگ کھڑے ہوئے تھے آگے حضرت سے کہا حضرت میں ان کو بٹھا لیا, اسی طرح اسی طرف جا رہے تھے نکال دیا. حضرت نے تم اپنے کام, یہ کام ہے وہ ٹیکسی وغیرہ مل رہی, کوئی نہ کوئی ان کو لے جائے گا, تم اپنے ان کاموں کی نفرت یہ باریکی. لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ اس مسلمان کو اور مدد کرنے والا نہیں ہے تو مدد کرنا ضروری ہے, لیکن یہی ہے کہ اپنی خود رائی نہ کرو, کسی اللہ والے سے پوچھ گچھ کے کام کرو, ورنہ یہ حدود سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. کیسے سمجھ میں آئیں گے, تو میں نے آپ کو بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا, لیکن اگر صرف سوال پیش کرتا تو جواب دے سکتے تھے, بہت مشکل. خیر اللہ فوراً دے دیتے ہیں. جیسے آپ کو ایک حیرت انگیز بات, جس سے مجھے قدر ہوئی بہت خیر اللہ کی, میں مکہ مکرمہ پہنچا ملازم سے پہلی بار بتا, تو جب چھٹی ملی وہ جمعہ جمعہ وغیرہ کی چھٹی آتی ہے اور ایسا موقع ہوا کہ ایک وقت مل گیا تو میں مدینہ منورہ, تو پہلی بار جا رہا تھا وہ جوش تھا جانے میں بھی اور آنے میں بہت, لیکن آنے میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ چونکہ آ رہا ہوں تو اس لیے احرام باندھنا پڑتا ہے. مکہ مکرمہ میں آنے والوں کو جب اقاد سے باہر سے آ رہے ہیں, اگر مکہ مکرمہ کی نیت ہے تو احرام باندھنا ضروری, عمرہ کرنا ضروری, احرام باندھ لیا. تو آج سے 26 سال پہلے کی بات, روم میں پہنچا طواف ختم کیا, طواف ختم کر کے مقام ابراہیم کے پاس آیا, وہ دوری کا نماز پڑھوں گا. ادھر مقام ابراہیم پہ جہاں پہ دوری کا نماز پڑھتے ہیں اس کے کچھ پیچھے حضرت نصرت صدیقی کے ساتھ بیٹھے. یہ بڑے صاحب کش, بڑے ہی عجیب بزرگ, حضرت ڈاکٹر مکی صاحب سے شیخ اول ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب اسوہ رسول اکرم لکھی جو بہت مقبول تھی, تو حضرت کتاب اس مقبولیت کا عالم نہیں تھے, ایک ایسی کتاب لکھی کہ سارے عالم دیکھتے رہ گئے. تو حضرت نصرت صدیقی صاحب چھٹی پہ آئے ہوئے تھے, مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو ایک نسخہ اسوہ رسول اکرم کا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نصرت صدیقی صاحب کو دیا اور کہا کہ یہ آپ کم کرنا, آپ جائیں گے جب مدینہ منورہ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے. ابھی حضرت ادب کو بہت بتائیں گے, چاپ سے رکھ لیا, مجھ کو بتایا. یہ قصہ خود نصرت صدیقی صاحب نے مجھے بتایا ہے. ایک بار وہ مجھے, میں ان کو جدہ سے لے جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے مل سکے, تو راستے میں خیر انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کتاب رکھ لی اور مکہ مکرمہ پہنچا. مکہ مکرمہ نے ایک بار جب مدینہ منورہ جانے کا وقت آیا تو وہ کتاب لے گئی, ہدایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے لینے کی. لیکن میں حیران کہ میں کیسے پیش کروں, کیا کرنا, اس کو پتہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ خدرائی کو مت لاؤ بھی, جو اللہ والا کوئی بتا دے تو چاہ کے تم عمل کر کے تو دیکھو. کتنی بار تو مجھے تجربہ ہوا ہے, تم عمل کر دو. اور دیکھیں خدرائی تو بولنے والی چیز. اچھا خدرائی کا عکس کیا ہے؟ خدرائی کا عکس کیا ہے؟ کبر کا عکس کیا ہے؟ توازن. کبر کا عکس توازن, اتنا بڑا سمجھے کہ دوسرے کو حقیقت حقارت سے دیکھے. اور توازن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیقت سمجھ لیں. عکس ہے خدرائی کا عکس کیا ہے؟ تقویر. جہاں خدرائی ہوگی وہاں تقویر نہیں ہوگی, جہاں تفویض نہیں ہوگی تو خدرائی ہوگی. چنانچہ اس میں پتہ نہیں کتنے مارے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. بات چنانچہ بعض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تفویض اختیار کرو تو تفویض بھی اختیار اس لیے نہیں کر پاتے کہ خدرائی بھری ہوئی, ورنہ تو ایک اشارے میں کام ہو جاتا ہے. تفویض ہی اصل تھی ان حضرات میں, تو تفویض تھی. مجھے حضرت نے کام سونپ دیا, ارے کچھ پتہ نہیں کیسے پیش کریں. مجھے بتایا کہ جب میں مدینہ مزار شریف پر پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دیا اور میں حیران کتاب دیا وہ سلام پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نصرت صدیقی صاحب نے کہا کہ اب میں کتاب لے کر کھڑا ہوں, سلام پیش کر دیا ہے اور میں سوچ میں ہوں کہ یا اللہ میں اس کتاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے پیش کروں. تو ایک دم سے دیکھتا ہوں کہ سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ ہے, سب سے بہتر ادب ہے. اور وہ خود کتاب کو حضرت وسلم کے سن خود دیکھا اپنے آپ کو, ایسا کشمیر صحیح نہیں کی تھی. حضرت سے ملا, حضرت سے دعا کی درخواست کی اور حضرت نے کہا کہ حضرت میں ایک بات پوچھوں. حضرت میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھ جاتا ہے. تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بار بار جانا چاہیے, اتنا کہا تھا. آپ یہ سوال کسی کے سامنے پہلے کر لیجیے جس کو جواب نہ معلوم ہو سکے اور پھر دیکھے کون جواب دے سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقی صاحب نے بے ساختہ بلا تکلم بغیر کسی توقف کے فوراً فرمایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تو ان کی اتباع سے بڑھتا ہے, اتباع سے, ان کا کہنا ماننے سے, ان کی سنتوں پہ عمل کرنے سے. پھر یہ بھی فرمایا کہ
یہی خانے کا وقت سامنے, یہیں پر خانے کا وقت سامنے, میں یہیں پر ابو جہل تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز زیارت کرتا تھا لیکن کچھ فائدہ نہیں. تو یہ حقوق کے اوپر کہا تھا کہ وہ مدینہ منورہ جانے میں راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا, اس میں حق مسلم تھا لیکن حالات کی وجہ سے بھی دیکھنا چاہیے اپنے نفس کے حقوق بھی تو ہیں. اپنے نفس کو تو مشکل میں ڈالنا جائز نہیں, تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. یہ تو حقوق میں پڑھتے سنا رہا ہوں آپ کو, لیکن اس پر عمل کرنے جب جائیں گے آپ تو آپ کو ایک شیخ کی ضرورت ہوگی. مثلا مسلمان کو سلام کرنا اس کا حق ہے, نہیں ہے حق ہے کہیں آئے ایسی. اب وہ مسلمان کھانا کھا رہا ہے, اب شرط سے سلام کر دیا, اہم کھانا کھاتے وقت سلام کرنا چاہے گی. یہ ایک مسلمان بہت مشہور ہے اور آپ نے کہا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو سلام کرو. تو کیا ہے, یہ بزرگوں کی صحبت نہیں پائی ہے, تربیت نہیں ہوئی. نمبر 17 اس کا کام کر دیا جائے, تو کوئی کام آپ کر سکتے ہیں کسی مسلمان کا, اس کا حق ہے کام کرنا. اور نمبر 18 اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو سنیں. بات تو نظر آپ نہیں چلے گا, بات کہہ رہا ہے مسلمان ہے, اس کی بات کو سنو, اس کی سفارش کو قبول کرو, اس کو مراد سے نا امید نہ کرتے. کتابی پریشان حال ہے, اس کو آپ ایسی بات کہہ دیں جس سے وہ نا امید ہو, اس کو امید رکھ دیتے. مسلمان کو مسلمان پہ حق ہے انسان. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جھوٹے مکار آ جاتے ہیں, بھائی ایسی مصیبتیں پڑا ہوا ہوں پیسے دینا پڑا نہیں, بیہیو بھی کرتا رہتا ہے, تو فرق کرنا مشکل ہے. لیکن اگر دل گواہی دے کہ یہ سر واقعی مجبور ہے تو ضرور مدد کرنی چاہیے, مسلمان کا حق ہے. مراد سے نا امید نہ کرے. دیکھیے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے لا بات ہے, تمہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا, لا بات فرما دیں, نہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا, سہورا ان شاء اللہ یہ تمہاری پاکی کا سبب بن جائے. کیوں تو نا امید نہیں کرتے, ارے اب تو تم مر جاؤ گے, وہ مریض کو بیچارے کو نا امید کرتے, یہ جائز نہیں. وہ ٹھیک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں الحمد اللہ کہنا واجب ہے, حق ہے. اس کی گم ہوئی لیکن الحمدللہ خود کہنا واجب نہیں ہے, سیدھے سمجھ لیجیے. بعض اس میں بڑا تشدد کرتے ہیں, آپ نے سنا ٹھیک آئی اور آپ نے الحمدللہ زور سے نہیں کہا, بلند آواز سے نہیں کہا, اس لیے نہیں کہا کہ بھائی بیچارہ کچھ نماز پڑھ رہا, پانچ پڑھ رہا, وہ کام کر رہا ہے, اس کو کیوں ڈسٹرب کرو کہ جواب دینا پڑے اس کو, تو وہ پیچھے پڑ گیا, آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. بس یہ بزرگوں نے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اگر الحمدللہ بلند آواز سے کہا چھینکنے کے بعد اور اس کو جواب دینے میں تعب ہوگا یا ناگواری ہوگی تو آہستہ سے کہو بلند آواز سے. اس کی گم ہوئی چیز اگر مل جائے, کوئی چیز گم ہو جائے مسلمان کی اور پھر مل جائے تو اس کے پاس پہنچا دے, اس کے سلام کا جواب دے, یہ بھی واجب ہے. سلام کا جواب, السلام علیکم کا جواب السلام علیکم نہیں, بلکہ السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام, اور سنت یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ لگا دیا جائے. اب خطوط آتے ہیں, اب دو ہم نے رنگ دیکھے اس میں. حضرت ڈاکٹر بدھائی عارفی رحمۃ اللہ علیہ خطوط کے جواب میں السلام علیکم لکھنے والا لکھتا تھا, تو وہاں وہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ نمبر رحمت کہ وہ خطوط ہو گئے, اور حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ صاحب تو بالکل ان کے رنگ میں لگے, وہ السلام علیکم یہاں بھی السلام علیکم لکھ دیتے. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ کو خطوط دکھاتے بھی رہتے تھے. حضرت نے فرمایا, ایک سوال تو ذہن میں تھا کہ السلام علیکم کسی نے لکھا تو حضرت کے جواب میں السلام علیکم کیوں لکھے, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیوں لکھے. حضرت کو سمجھ گیا ہوں گے کہ دل میں یہ اشکال ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ خط جو آیا ہے اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہے, اس کا جواب میں زبانی دیتا ہوں, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اور اب میں جو خط لکھتا ہوں یہ ایک الگ خط ہے جس میں میں اس کو السلام علیکم سے شروع کروں, یہ السلام علیکم جواب تو آپ یہ بھی ہے, کیونکہ جواب دینا واجب ہے, وہ جیسی خط ملتا ہے جیسی پڑھتے ہیں ویسے جواب دیتے ہیں, تو یہ واجب تو الگ ہے. اب یہ نیا سلام ہے تو سنت ہے, وہ اپنے وقت کے اوپر جب لکھ رہے ہیں جواب. نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کریں, یہ بھی مقصود ہے. اتنا مساجد تک میں بڑے سختی سے گفتگو کرتے ہیں, سختی سے کیوں گفتگو, تھوڑی سی بھی بات ہو جائے گی کوئی نہیں, عام رواج یہ ہے کہ بہت سختی سے گفتگو کرتے ہیں, کوئی خلاف بات ہو جائے تو سختی کیوں, نرمی سے سمجھاؤ, نرمی سے کہو. نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے, یہ مسلمان کا مسلمان سے حق ہے. اس کے ساتھ احسان کرے, کچھ نہ ہو تو کچھ تو دین کی کوئی بات بتا دی یا کوئی مشکلہ دیے یا اس کے ساتھ دل خوش کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. کسی طرح اگر وہ اس کے بھروسے قسم کھا بیٹھے, اب دیکھیے اتنا حق ہے, ایک مسلمان میرے بھروسے قسم کھا, نہ کوئی رشتے داری ہے نہ دوستی ہے نہ بھروسے, اس کو پورا کرو, ہمارے بھروسے قسم کھا. یا تو ہم اپنی بیوی کی قسم کو پورا نہیں کریں گے بلکہ الٹا اس کو سنائیں گے, ایسا کیوں کیا؟ تم تو بے وقوف ہو، تم تو ہمیشہ ایسی رہو گی، تم کو عقل ہی نہیں ہے. ارے کیا کیا بولتے ہیں، شوہروں کی زبان ہے تو عورتوں کی بھی زبان کوئی کم نہیں ہوتی، لیکن شوہروں کی زبان بھی تو رکتی نہیں تھی. بھائی اس کو سمجھ جایا کرو کہ نمبر ایک یہ مسلمان ہے میری بیوی، اس کے یہ حقوق ہیں. یہ سوچا کرو کہ یہ انسان ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، اور جانور بھی تو ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں. پھر کہیں بیوی والے حقوق آتے ہیں، بیوی ان کو تو پورا کرو، کم سے کم اپنے گناہ کا تو احساس ہو. حقوق کو لباس جیسی چیز ملی جب اس قدر گڑبڑ ہے، اور تعلیم ہی نہیں ہوتی کہیں، ہوتی تعلیم؟ آپ کو پتا کہیں تعلیم ہوتی ہے حقوق لباس کی؟ کتاب لکھی گئی پہلا اس کا ایمان وغیرہ سے متعلق، کہ ہمارے بزرگوں پہلے تذکرہ ہے، پھر ایمان سے متعلق، پھر حقوق لباس سب سے پہلے. تو حقوق لباس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونے. اور حقوق لباس سے فائدہ ایک یہ ہے کہ حقوق لباس ادا کرتے کرتے تکبر نکل جاتا ہے. سارے حقوق لباس اس طرح کے ہیں، مسلمان کے مسلمان کے حقوق، کہ تکبر نکل جائے. اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سلام میں پہل کرنے سے کبر ختم جاتا ہے. ہوتے ہیں کہ افسوس سلام، حدیث شریف یاد ہے، افسوس سلام تو سلام پھیلا، اور اطعم الطعام کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا، اور رات کو تہجد میں عبادت کرو. ادخل الجنۃ بالسلام، ان تین باتوں کے اوپر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب تم سلام کرو گے تو فکر ختم ہو جائے گا، جن میں رائے برابر فکر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تم سلام میں جب پہل کر رہے ہو تو تمہارا فکر ختم ہو جائے گا. متکبر کہاں سلام میں پہل کرتا ہے. اور کھانا کھلاؤ گے تو بخل ختم ہو جائے گا، سارے مالی حقوق ادا ہونے لگیں گے. اور رات کو جب تہجد پڑھو گے تو ساری عبادات تو خود بخود ہوں گی، پھر فجر کی نماز بھی چھوٹے گی. جو تہجد پڑھے گا اس کی فجر کی نماز کہاں چھوٹے گی؟ اس سے ساری چیزیں حاصل جاتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتوں سے، ادخل الجنت بالسلام، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو تو اس کی مدد کرے، اگر کسی پر وہ ظلم کرتا ہو تو اس کو ظلم سے روک دے، اس کے ساتھ محبت کرے، مسلمان کے ساتھ دشمنی نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، مسلمان کو رسوا نہ کرے. خیال رکھنے سے ہوتا ہے کر دیتے ہیں، اب گاڑی چلا رہے وہ بیچ میں آ گیا، بجانے کسی طرح کے ایسی انداز سے اس کو بات کرتے ہیں جس میں اس کو رسوا کرنا، اس کی تحقیر کرنا، یہی برا. اچھے اچھے لوگ وہی دیکھتے گاڑی میں کیا بیٹھ گئے ہیں، جو پیدل چلنے والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے. جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ تو سب سے اول اصول ہے. وہ ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے، اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت مصافحہ کرے. مصافحہ بھی کرے تو اور بہتر. اگر باہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جاوے تو تین دوست سے زیادہ کلام ترک نہ کرے. اگر باہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جاوے تین دوست سے زیادہ سر سے کلام نہ کرے، اس پر بدگمانی نہ کرے، اس پر یہ تو آگے کلام بات، بدگمانی نہ کرے، اس پر حسد اور بغض نہ کرے، اس کو اچھی بات بتلاوے، بری بات سے منع کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، بڑوں کا ادب کرے. دو مسلمانوں میں رنج ہو جاوے ان کو آپ اس میں صلح کرا دیں، کلام بات کا حکم، سب حقوق واجب ہے. اس کی غیبت نہ کرے، سخت بات آئی ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ غیبت سمجھ لیجیے اس فطرے میں، یہ نہ کہیے کہ ہم غیبت نہیں کرتے، کرتے ہیں. اس کا تدارک ضروری ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں ایسی کوئی سی بات کہنا جو اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو بری لگتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی ہے غیبت. اب آپ اس سے اسے جائیں، اگر غیبت ہو گئی ہے کسی کی، سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگی جائے، اس شخص سے بھی زیادہ معافی مانگی جائے، اور کوئی طریقہ نہیں. اس کی معافی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کا وبال اتنا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بڑا ہے. معافی مانگنے سے کیا مشکل، اور علاج بھی اس کا یہ ہے. اس کو غیبت کی عادت ہو تو چھوٹتی نہیں ہے، لیکن ایک مجرب علاج یہ ہے کہ جیسے ہی غیبت ہو ویسے ہی اس شخص سے جا کر بتا دے کہ مجھ سے ہیر ہیر پھیر ہیر پھیر نہ کرے، سیدھی سیدھی بات کہے مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، معاف کر. تین جملے یہ آپ نے کہہ دیے تو آپ معاف ہو گئے. اب چاہے وہ کچھ کرے آپ اس کو فکر نہ کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اب وہ یہ نہ کہیے کہ بعد میں کیا کرتے ہیں، اگر لگا کر اگر معافی مانگی ہے تو معافی نہیں ہوتی، اچھے سمجھ لیجیے. بھائی اگر مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے گا. آپ کی یہ معافی بالکل بیکار گئی, کیونکہ آپ نے اگر لگا دیا, آپ نے تو اس کی دھجیاں اڑا دی, اس کی عزت ختم کر دی, اس کی وجیبت کی, اور آپ اگر کر رہے ہیں جس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میرا کوئی قصور وصور تو ہے نہیں, اگر کے اوپر ہے تو حکیم الامت نے ہمیں لکھا ہے اس اگر والے جملے سے معافی نہیں, اگر والے جملے سے معافی اگر مگر نہ کرو. سیدھے سیدھے بولو کہ میں نے آپ کی غیبت کر دی ہے, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, معافی چاہتا ہوں. آج کل تو ایس ایم ایس ایس فارم ہیم صاحب نے ابھی حال ہی میں اپنے ان کو اندازہ ہو گیا, ابھی حال ہی میں سے کچھ دن پہلے انہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا, خود اس میں ماشاء اللہ کنٹینیو ان کو پر اثر ہوا, ان کو یہی پریشانی شروع ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ہے معافی لوگ ہیں تو معافی, انہوں نے ایک معافی نامہ تیار کر مجھ سے پوچھا, میں نے یار نہیں, میں نے دوسرا معافی نامہ بدل دیا اس کو, محمد رحمۃ اللہ کی وسیعت کے طرف سے کر یہ بھیج دیا, انہوں نے سب کو بھیج دیا. اب ان کے جواب آنے سے ہاں کیا وجہ ہے یار کیوں ہے, تو آپ تو اللہ کے لیے کریں, چاہے لوگ مزاق ہونا ہے چاہے کچھ کریں, اللہ کے لیے دوسروں سے اگر ان کو زیادتی کی ہے معافی مانگ لیں. غیبت کی معافی سوائے اس کے کہ اس شخص سے معافی مانگی جائے نہیں ہوتی. لیکن بزرگوں نے اب ایسے لکھ لیے, پرانے واقعات کے لیے ایک سستا نسخہ کی نکال دیا کہ جب ملاقات ہو تو یوں کہا کرو, جاتے وقت کا دو کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا, یہ نہ کہنا اگر اگر وہاں بھی لگاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے. یہ ایسا ہے جو ذرا سا ڈوبتی ہے نا, تھوڑا سا اس میں آدمی کہنے میں کترا تھا, نہیں مطلب اس کا بھی وہی ہے, بھائی میرا کہا سنا تب معاف کر دینا, اس سے بھی معافی اقرار تو ہے کہ میں نے کہا سنا ہے, سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ آدمی کو یہ ضروری ہے. تو غیبت تو بہت سخت گناہ ہے, غیبت اتنی عام ہے, دیکھیں غیبت حکمرانوں کی بھی جائز ہے, وہ بھی مسلمان ہے, اور وہ مسلمان ہیں یا نہیں یہ ہم آپ حکم نہیں لگا سکتے. اگر کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے مسلمان ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ بہت غلط بات ہے تقسیم کسی کو کافر بتانا. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسے جی حرکتیں کرتا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں, آپ نے اسے دل کو چیر کے دیکھا ہے, تو رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی برخاست کرنا ہے, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تم کیسے کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں, جب وہ شخص کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں بس میں مسلمان ہوں. ہاں علماء اگر کسی پورے کے پورے ایک مذہب کو کہے کہ یہ کفر ہے تو وہ ایک الگ چیز, تو وہ تو اس مذہب کے سب لوگ کافر ہوئے, علماء کہتے ہیں عیسائی کافر, عیسائی سب کافر ہوئے, اسی طرح سے جو بھی سب کا ہوا. لیکن کسی فرد واحد کو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو کافر ہے, اس کی تو غیبت بھی جائز, اس کا مال بھی لے لو, اس کو جو موقع چاہے چاہے کر دو, یہ جائز نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. مسلمان مسلمان ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے, ہم گنہگار ہوگا. ہم آپ کون سے مرد سے ہیں, ہم آپ کون مرد ہیں, اپنے اوپر تو نظر ڈالو, اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کے دیکھو, اپنے کو پاک صاف سمجھنے والا تو کبھی بھی جنت مل جائے گا, کبھی بھی جنت مل جائے گا, اور یہ گنہگار چلے جائیں گے. جب ایک شعر حضرت نواز صاحب پڑھتے تھے, وہ شعر تو یاد نہیں رہا مگر عجیب شعر کا نوٹ بھی نہیں کیا, بھائی یہ سب رہ جائے گا, شعر کا خلاصہ یہ, اور یہ گنہگار سب سے پہلے دل کے لوگ کیونکہ نادی ہوں شرمندہ ہوں, بس ان کا کام اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں, چنانچہ گنہگار سب سے پہلے ہم کچھ نہیں سمجھتے, ایک داڑھی ملتا ہے تو داڑھی والوں کے سامنے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, دل کیسا ہے اس کا, کیسا دل ہے, یہ دل اندر نہیں ہوتا, اور داڑھی رہنے والا اس بے داڑھی والے کو حقیقت سمجھتا ہے, حق تعلق نہیں. جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں جائے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تو سب آ کے بیٹھ جاتے تھے, فرصت جن کو ہوتی تھی, بزرگ لوگ بڑے لوگ سب ہوتے تھے, اور بعد عالم بھی ہوتے تھے. ایک لڑکا آیا نوجوان دوا لینے کے لیے, تو ہم ہوم بیٹھے کا تو نوجوان تھا, نوجوان تو جیسا ہولیا ہوتا ہے بیٹھتا تھا اس زمانے, آپ کو مشہور نوجوانوں کو بہت کچھ تغیر آتا چلا جا رہا ہے, نوجوان چاہیے رکھنے لگ جائیں گے. تو وہ آیا اور آ کے ایک بار بیٹھا تو یہ بزرگ تھے, تو کہہ رہے ہیں میں کیا ہو جائے بنا لگتا ہے, جی ہے کیا میں کو نیچے ٹکر کر دیا ایسے کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو اس کو کچھ جی اس نے مجھے بچارا عادت کو ساتھ کیا میں نے دوا دی چلا گیا جب چلا گیا وہ ڈاکٹر جو ہے آخری رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف ہوگا دیکھیے آپ کی چونکہ شکل دینداری کی ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی عظمت تھی اور آپ کے دل میں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے یہاں کون محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں کون محبوب ہوگا سوچنے کی بات ہے حقوق رہ گئے بھائی اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے نہ مال میں نہ آبرو میں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے رمیا تو میری جگہ ہے مسلمان کا حق ہے جہاں وہ بیٹھ کر سنو یہ ہو گئے 40 حقوق کی مدت لیکن ساتھ دیا ہے کہ یہ 40 حقوق تو مسلمان کے ہیں لیکن وہ 8 حقوق اور ہیں 4 حقوق انسان کی طرح کی حیثیت سے اور 4 حقوق ایک جانور کی حیثیت سے اس کو مکمل کرنے کے لیے ان 4 کو بھی پڑھ دیتا ہوں پھر حیوانات کے حقوق کیونکہ یہ حیوانات کے حقوق ادا کیے تھے مسلمانوں کے حقوق مکمل نہیں ہوں گے نمبر 1 جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہو اس کو مقید نہ کریں بالخصوص بچوں کو آشیانے سے نکال لانا ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا بڑی غلط ہے نمبر 2 جو جانور قابل کھانے کے ہیں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور پر قتل نہ کریں نمبر 3 جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور سے اہتمام کریں اور ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں جو ان کو حد سے زیادہ نہ مارے جانور ہوں سب بھی اور جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا بوجہ موذی ہونے سے ختم کرنا ہو تیز اوزار سے جلدی کام تمام کر دے تڑپا تڑپا کے نہ مارے یا بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ دے اور یہ 4 حقوق جانوروں کے ہیں اور یہ 4 حقوق انسان کے ہیں نمبر 1 بے خطا کسی کو جان و مال کی تکلیف نہ دے نمبر 2 بے وجہ شرعی کسی کے ساتھ بدزبانی نہ کرے نمبر 3 اگر کسی کو مصیبت یا فاقے یا مرض میں مبتلا دیکھے تو اس کی مدد کرے کھانا پانی دے دے علاج معالجہ کر دے یہ ایک انسان کا حق ہے جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرے یہ 8 حقوق تو سب سے سرے فہرست رکھنے پڑیں گے پھر یہ مسلمانوں کے 40 حقوق کی جائیں گے اور بیوی کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق اس سے بھی آگے ہیں انشاءاللہ آج کل کی مجلس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.